الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد آج سورة نساء کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے اور چونکہ یہ مدنی سورت ہے اس کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات نازل فرمائے ہیں اور یہ سورت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی اور غزوہ احد میں صحابہ کی بڑی تعداد 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, بہت سے بچے یتیم ہوئے تھے, اس لیے اس سورت کے شروع میں یتیم بچوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. دیکھو ان کا مال نہ کھاؤ, جیسا تمہارے پاس آیا ہے ویسے ان کے پاس لوٹا دو. اور دوسری جگہ فرمایا ہے قرآن کریم میں ہی, اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. جو لوگ یتیم بچوں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. آگ وہ نظر تو نہیں آ رہا, نظر تو یہ آ رہا ہے کہ مال بھر رہے ہیں لیکن دراصل وہ آگ ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کمرہ یا باورچی خانہ اگر گیس کھلی رہ جائے, گیس سے بھر جائے, دروازہ بھی بند ہو, تو وہ گیس دراصل آگ ہوتی ہے. ایک آپ نے اگر تیلی جلائی تو وہ آگ بھڑک اٹھے گی. تو دراصل وہ گیس حقیقت میں آگ ہوتی ہے, نظر نہیں آ رہا, ذرا سی اس کو چنگاری مل گئی تو وہ آگ میں تبدیل ہو جائے گی. بالکل اسی طرح یہ جو مال بھر رہے ہیں یتیم بچوں کا, تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دراصل آگ ہے جو یہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. اس لیے اس سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم بچوں کے جو کے حقوق کی بات کی, اور بہت بڑی فضیلت ہے یتیم بچوں کو. حضور نے پالا ہے, حضرت عمر ابن سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ آ گئیں ان کے پاس, نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, چھوٹے سے اپنے بچے کو لے کر آئیں, حضور نے اپنے بچے کی طرح پالا. یہ جو حدیث آتی ہے, یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک, یہ انہی کو تعلیم کی تھی. یہ خود فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا ایک ہی برتن میں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی برتن میں تھے, میں بھی اسی برتن سے کھانا کھا رہا تھا, تو میرا ہاتھ ادھر ادھر چل رہا تھا, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام, غلام کا مطلب ہوتا ہے لڑکے, اے لڑکے سیدھے ہاتھ کل سم اللہ, پہلے تو اللہ کا نام لے کے کھاؤ, پھر سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ, یہ آداب بتا دیے. اور یہ بھی تعلیم فرما دی کہ دیکھو سختی نہیں, لڑکے کہہ کے خطاب کیا, پیار بھرا خطاب, کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے, ایسے کرتے ہیں. تو یہ سوتےلے بیٹے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, یتیم تھے, اللہ حضور نے ان کی پرورش فرمائی ہے, اور یتیموں کی پرورش کرنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور پھر آگے احکام ہیں میراث کے. میراث کا تو معاملہ ایسا ہے کہ مفتی یاد ہی اس وقت آتا ہے جب پیسے ملنے ہوں. کوئی مر گیا, اب اپنا مال اتنا ملنا ہے, تو اب شریعت یاد آ گئی اور مفتی یاد آ گیا کہ لو فتوا لو ہماری. اور جب ایک صاحب دیندار, ابھی مجھے بتایا ان کے بھتیجے یہاں پڑھتے ہیں ہمارے یہاں سے تخصص کیا ہے, بڑے دیندار دین کے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والے لیکن بزرگوں سے تعلق نہیں ہے, تو جب ان کو مال کم مل رہا تھا شریعت کی روح سے تو کہنے لگے اب ہمارا فیصلہ عدالت کرے گی, اب فیصلہ عدالت کرے گی. یعنی جب مال کم مل رہا ہے وہ دعویٰ کر رہے تھے ہمیں اتنا ملنا چاہیے, تو ان سے کہا گیا بھائی مفتی حضرات سے پوچھ لیتے ہیں. اب مفتی حضرات سے پوچھتے تو ان کو پتا تھا کہ مجھے کم ملنا ہے, تو انہوں نے کہا بھائی فیصلہ اب عدالت کرے گی, یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. یہ حال ہے. کیا فائدہ ہوا دین سیکھنا اور دین کے ماحول میں بیٹھنے کا فائدہ؟ اس کے اثرات تو نہیں پڑے. آدمی کو اپنا محاسبہ بھی تو کرنا چاہیے کہ میں یہ جو میں کتابیں پڑھ رہا ہوں یا دین کے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہوں کیا میرے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس کے محاسبہ تو کرتے ہی نہیں کوئی کہ ہمارے ہم کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں, اور ہماری دینداری سے ہمارے گھر والوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خرچے دو قسم کے ہیں. نفقہ جو ہوتا ہے نا, نفقہ جو شوہر کے ذمہ واجب ہے, یہ دو قسم کا واجب ہے. ہم تو ایک سمجھتے ہیں کہ پیسے دے دیے اس کے خرچے وغیرہ کے, یہ نہیں ہے. فرمایا دوسرا خرچہ اور بھی ہے, وہ دین کا ہے. نفقہ دین کا بھی دو ان کو, یعنی دین سکھاؤ. یہ بھی ایک نفقہ ہے جو شوہر پہ واجب ہے, اس سے تو ہم غافل ہیں. اور یہ عورتیں تو حجت بنیں گی ہمارے خلاف. یہ کہیں گی یہ تو مسجد میں جا کے کچھ سیکھ لیتے تھے, ہمیں تو کچھ نہیں سکھایا انہوں نے. تو یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یہ میراث کے احکامات یہاں سے شروع ہوتے ہیں بالتفصیل اللہ سبحانہ و تعالی نے. آپ سوچیں تو صحیح, نماز بہت سب سے بڑا فرض ہے نماز ایمان کے بعد, لیکن اس کی کتنی رکعتیں ہیں, کیسے پڑھی جائے گی, یہ منقول نہیں ہے. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. فجر کی کتنی رکعتیں, ظہر میں کتنی پڑھنی ہے, عشاء کتنی پڑھنی ہے, یہ تو ہمیں روایات میں ملتا ہے, احادیث سے ملتا ہے. تو لیکن جہاں میراث کا معاملہ آیا, ایک ایک جز کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کو اتنا ملنا ہے, اس کو اتنا ملنا ہے, اتنا ملنا ہے, باپ کو اتنا, ماں کو اتنا, بھائی کو اتنا, ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے جو آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں میراث دیتے ہی نہیں ہیں. یہ کہا جاتا ہے بہنوں کو, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ابا جان نے شادی کی تھی نا, اس میں جہیز دے دیا تھا, بس وہی تمہارا میراث ہو گئی, اب تمہارا کوئی حصہ نہیں. وہ میراث توڑی, اور میراث اس کہتے ہی نہیں ہے اس کو, تو میراث تو کہتے ہیں مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے جو کچھ دیا اس کی حیثیت ہبہ کی ہے, تحفے کی ہے, اور کچھ نہیں ہے. وہ کہاں سے ہو گئی میراث بھائی؟ اب وہ بیچاری چونکہ عورت ذات ہے, وہ یہ سوچ کے بیچاری گھٹ کے رہ جاتی ہے کہ میں اگر کچھ اپنے حق کی بات کروں گی تو یہ میرے بھائی ہیں میرے مخالف ہو جائیں گے, بھائی مجھے بھی رہنا ہے اسی معاشرے میں, ان سے مل جل کے رہنا ہے. وہ بیچاری گھٹ کے رہ جاتی ہے, کچھ نہیں کہتی بہنیں. اور بھائی سارا باپ کے انتقال کے بعد بھائی لے اڑتے ہیں سارا, یا بعض جگہوں میں بڑا بھائی لے اڑتا ہے سب, چھوٹے بھائیوں کو دیتا ہی نہیں کچھ, اور بہنوں کا تو پوچھنا ہی کچھ نہیں. یاد رکھیں بھائی, یاد رکھیں, اگر ہم سب موجود ہیں یہاں, اگر کسی کے خاندان میں ابھی تک ایسا ہوا ہو, ابھی تلافی کر لیں ابھی, ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا, وہاں نیکیاں چلیں گی, نیکیاں دینی پڑیں گی. یہ بہت سخت معاملہ ہے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ اس کا فائدہ نہ ہو ہمیں, نمازیں بھی ہماری وہ فائدہ نہ پہنچ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو اور شریعت کے احکامات ہیں وہ تو ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. حقوق جو حقوق العباد ہیں ان کی ہم کوئی پرواہ نہیں کر رہے. تو یہ عورتیں واقعی اس معاشرے کا بہت, ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ ہے عورت. اس کو باپ کے مرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں دیا جاتا, بھائی لے لیتے ہیں, اور اگر وہ کہیں سے وہ مسئلہ پوچھ لے مفتی حضرات سے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ بھائی تمہیں کہہ تو دیا کہ یہ جو والد صاحب نے دے دیا تمہیں, جہیز وغیرہ دے دیا تھا, مکان دلوا دیا تھا, شادی کی ہے اس میں اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے, بس یہ کافی ہے تمہارا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو میراث میں دو گاؤں ملے تھے, دو گاؤں, بہت بڑی زمین تھی, لیکن حضرت نے نہیں لی. فرمایا میں نہیں لوں گا, اور یہ فرما کر نہیں لی کہ جن لوگوں سے خریدی گئی ہے یہ زمین, جن لوگوں سے خریدی گئی ہے, اگرچہ شریعت کے مطابق خریدی گئی, کوئی اس میں سقم نہیں تھا، کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن جن لوگوں سے خریدی گئی ہے وہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے میراث میں، لہذا اس زمین میں برکت نہیں ہوگی، برکت ہو ہی نہیں سکتی اس زمین میں، اور مجھے برکت والی زمین چاہیے، بے برکتی والی نہیں چاہیے. نہیں لی حضرت نے، دو گاؤں چھوڑ دیے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جن سے اللہ نے تبلیغ کا کام لیا، دعوت و تبلیغ کا، انہوں نے پانچ گاؤں چھوڑ دیے. انگریز حکومت نے ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا، ان سے کہا گیا آپ عدالت میں مقدمہ دائر کیجئے. فرمایا میں عدالت میں کھڑے ہو کہ اللہ کے دشمن سے یہ کہوں میری زمین دے دو، میں نہیں کہوں گا. چھوڑ دیا، نہیں لیا، حالانکہ حق تھا حضرت کا. تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی جرأت کی بات ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وہ زمین اس لیے چھوڑ دی کہ یہ اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے تھے، میراث نہیں دیتے تھے. اور اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کچھ شہروں میں اب کچھ علماء حضرات، مفتی حضرات کی برکتیں ہیں تو کچھ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، گاؤں دیہات میں تو اب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان بچیوں کو. تو بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بہت خطرہ ہے اس میں. قیامت کے دن دینا پڑے گا، وہ تو حق تو دینا پڑے گا، تلافی تو کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کروائیں گے قیامت کے دن، اس وقت تو نیکیاں چلیں گی. یہی کر لیں تو اچھا ہے، معافی تلافی کر لیں، دے دیں جس کا حق بنتا ہے بھائی دے دیں. اور ہم یہ جو سوچتے ہیں نا دینے سے مال کم ہوگا، اس طرح حقوق دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، بڑھتا ہے مال. حج اور عمرے کرو، مال میں اضافہ ہوگا. حالانکہ حج اور عمرے تو آج کل کتنے مہنگے، حضور نے فرمایا حج اور عمرے کرو مال میں اضافہ ہوگا. اب یہ جس کا یقین ہے اللہ اس کا مال بڑھائیں گے، اور جس کا یہ یقین ہے نہیں جی پیسہ کم ہوتا ہے اس سے، تو اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا. انا عند ظنی عبدی بھی، اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے حق میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں، میں تو اس کے حق میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں. وہ سوچتا ہے ہاں جی صدقہ دینے سے مال کم ہوگا، تو اس کا مال واقعی صدقے سے کم ہوگا. اور جس کا یہ یقین ہے صدقہ دینے سے مال بڑھے گا، حضور نے فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مال بڑھے گا. وہ اس کا دل کا یقین یہی ہے، اب اس یقین کے ساتھ وہ صدقہ دے رہا ہے تو اس کا مال بڑھے گا. تو بھائی جس کا مال جس کا حق بنتا ہو اس کو لوٹا دیں، تاکہ جو دنیا کا معاملہ دنیا میں ہی حل ہو جائے، ورنہ قبر میں جاتے ہی بلکہ روح نکلتے ہی جو شروع ہوگا نا معاوضہ، اور جو پکڑ شروع ہوگی اللہ الامان الحفیظ، اور قبر میں جو عذاب ہوگا سیفوقون ما بخلوا به الذین یکنزون هذا ما کنستم لانفسکم، ان کا مال ان کا تپا کر آگ میں اور ان کے جسم پہ اس کو تاپا جائے گا، ان کے جسم کو. یہ ہے مال جو تم جمع کرتے تھے. اور عورتوں کے بیویوں کے حقوق بھی آج اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو آیات گزری ان میں ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں. بیویوں کے ساتھ بھی جو عام طور پہ سلوک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو گھر کی نوکرانی ہے، اور نہ اس کا باپ موجود ہے نہ بھائی موجود ہے، جو چاہو کرو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی معیار مقرر فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اچھا ہے. نماز پڑھتا ہو لیکن بیوی کو مارتا ہے، پٹائی لگاتا ہے یا گالیاں دیتا ہے. مرچیں تیز ہونے پر کپڑے وقت پہ استری یہ اس کی ذمہ داری ہے، کھانا پکانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں تک کہ بچے کا جو بچہ اس کا اپنا بچہ اس کو دودھ نہ پلائے انکار کر دے، شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ کسی آیا کا انتظام کرے. اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت میں گناہ نہیں ہے اس کے اوپر عورت پر، اگر یہ انکار کر دے کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی. یہ جو بول اس نے بولے کوئی گناہ نہیں اس پر. یہ تو وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ارے مولود لہ تو ہے، تیرے ذمہ ہے سارا کام، اس کے کپڑے، اس کا دودھ پلوانا، کچھ بھی ہے اب تجھے کرنا ہے. عورت تو بیچاریاں، اگر ہم یہ سوچیں نا، کھانا پکانا، کپڑے استری کرنا، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ، گھر کا جھاڑو پوچھا، کوئی اس کے ذمہ نہیں ہے شریعت میں. اگر یہ کر رہی ہیں تو کتنا احسان ہے بھائی، سوچیں ذرا اس نیت سے ان کے اوپر ایک نظر ڈالیں کتنا احسان ہے. وہ مولانا جلیل اخون صاحب ہمارے ایک دفعہ حضرت والا کو بتا رہے تھے، میں بھی موجود تھا، کہنے لگے میں وہاں گیا بھاول نگر میں ایک جگہ تعزیت کے لیے گیا. وہ جس شخص کی تعزیت کے لیے گئے اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، تو وہ مولانا سے گلے مل کے رونے لگا، کہنے لگا مولانا 11 عورتیں مر گئیں. ارے اس نے وہ فرمانے لگے، میں نے کہا 11 عورتیں کہاں مری ہیں، تیری ایک بیوی مری ہے. کہ نہیں نہیں جھاڑو لگاتی تھی، پوچھا دیتی تھی بچوں کو، اس طرح 11 کام گنوایا اس نے. یہ ایک عورت نہیں مری، 11 عورتیں مری ہیں. اندازہ لگائیں ذرا اس نیت سے، ذرا دیکھیں تو اس نظر سے دیکھیں تو آپ کو خود پیار آ جائے گا بیوی پر. دیکھیں کتنی کیا یہ عورتیں ہیں، ان کی تو مغفرت ایسے ہی ہو جائے گی. جو ان کے ذمے نہیں ہے وہ کام وہ ہمیں کرنے چاہیے، کپڑے استری ہمیں کرنے ہیں، اس کے ذمے تھوڑی ہے شریعت نے اس کے ذمے تھوڑی لگایا. اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے الگ مکان لے کر دیں تو شوہر کے ذمے واجب ہے الگ مکان لے کر دینا، اور اگر اس کی گنجائش نہیں ہے الگ مکان لے کر دینے کی تو اتنا تو ضرور واجب ہو جائے گا اس پہ کہ ایک کمرہ ایسا مخصوص کر دے جہاں شوہر کے ماں باپ بھی اس بیوی کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. یہ شریعت نے حق دیا ہے اس کو. ہم سمجھتے کیا ہیں بھائی، ہمارا تو حال یہ ہے بس گالیاں دینی اور پٹائی لگانا، بس یہ حال ہے. یہاں ہمارے مدرسے میں وہ طلبہ پڑھتے ہیں، ایسے علاقوں کے بھی طلبہ ہیں جن کے یہاں پہلی رات میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، پہلی رات میں جب شوہر خلوت میں جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس تو ڈنڈا تیار رکھا ہوتا ہے، اس کی پٹائی لگائی جاتی ہے. کوئی بات نہیں، کچھ بات نہیں، کوئی قصور نہیں، بس پٹائی لگائی. کیوں بھائی؟ میں نے پوچھا یہ کیوں ہوتا ہے، کہنے لگے وہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. یہ کہتے ہیں پہلے سے اس کے اوپر ایسی دھاک بیٹھ جائے کہ آئندہ یہ کوئی سر ہی نہ اٹھا سکے. ناز بیویوں کو ناز اٹھانے کا تو حضور نے حق، شریعت نے حق دیا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، حضور حضرت عائشہ روٹھی ہوئی بیٹھی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اتنے میں کہیں سے کھجور آ گئے ہدیے میں. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ، کھجور کھاؤ. تو وہ تو پہلے ہی ناراض بیٹھی تھی، فرمانے لگی اب تک کیا میں اپنے باپ کا نام لے کے کھجور کھاتی رہی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر ہنس پڑے، حتی بدت نواجد ہو، آپ کی یہ دانے نظر آئے، ایسا ہنسے. کوئی اور ہوتا تو دو چار تھپڑ ٹکا دیتا ہوں، کہ یہ طریقہ ہے، تیری یہ جرت ہے. بتائیے بیویوں کو ناز سے رہنا، ان کے ناز اٹھانا، شریعت نے ان کو حق دیا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جن دنوں تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، جن دنوں ناراض ہوتی ہو، مجھے پتا چل جاتا ہے. علامات ہوتی ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اپنی بیویوں کو. حضور نے بھی ایک علامت بنا سمجھ لی تھی، اس سے وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ حضرت عائشہ آج کل خوش ہیں. وہ چند علامات وہ ہوتی تھی جس سے آپ اندازہ لگا لیتے تھے کہ عائشہ آج کل روٹھی ہوئی ہیں. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ذرا بتائیے تو صحیح کون سی علامات ہیں جن کو آپ سمجھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ میں آج کل آپ سے راضی ہوں اور یا آپ سے ناراض ہوں. تو آپ نے فرمایا جب جن دنوں میں تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، تو تم دعا کرتی ہو تو کہتی ہو، یا قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو وربی محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جن دنوں میں مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو وربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ ہنس پڑی، واقعی یہی بات تھی. تو بھائی یہ تو ان کو حق دیا ہے ناز، ان کے ناز اٹھانا، یہ ناز اٹھانے بھی ضروری ہیں. پٹائی لگانے والا، ہمارے حضرت فرماتے تھے قلندر ارچے گویت دیدہ گویت، حضرت فرماتے تھے کہ بیویوں کو پٹائی لگانے والا کبھی بھی صاحب نسبت نہیں بن سکتا، صاحب نسبت نہیں، اس کا عام مسلمانوں میں شمار ہوگا، پٹائی لگانے سے صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. تو بھائی اگر ہم سب بننا چاہتے ہیں، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، تو تب تو یہ کرنا پڑے گا کہ بیویوں کا قصور ہم معاف کریں، بیویوں کے قصور کو معاف کریں، جو کچھ اب تک کوتاہی ہوئی جا کے معافی مانگ لیں، ورنہ دیکھیں یہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ایسا نہ ہو مغفرت ہی رک جائے ہماری، بیویاں ہی خوش نہیں ہیں. تو حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. اب ہم سوچیں بیویوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. تو ہمارے ہاں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں تو اس کا خاص اہتمام بتایا جاتا ہے، بھائی بیویوں کو خوش رکھو، بیویوں کو خوش رکھو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. دیکھو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ فرما رہے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ نہایت نالائق ہے. حضرت تو میزان فرماتے تھے انٹرنیشنل گدھا ہے، جو بین الاقوامی گدھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر دے، اور کوئی بڑا وزیر ہو اور کوئی بڑا آفیسر ہو وہ اپنی بیٹی کسی کو دے رہا ہو کہ دیکھو بھائی یہ میری بیٹی ہے ذرا خیال رکھنا، تو اس سے کہے گا ہاں بے فکر رہے میں نے پہلے ہی سوچا ہے میں خیال رکھوں گا. یہاں تو اللہ سفارش فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ باشرون بالمعروف، دیکھو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تمہارے نکاح میں آ گئی، ذرا کرے تو صحیح. ہم تو کہیں جائیں راول پنڈی اسلام آباد، دو دن کے بعد دل گھبرانے لگتا ہے، گھر والے یاد آنے لگتے ہیں، ذرا دیکھو آواز کو کم کر لو. اور یہ جو عورتیں ہیں ساری زندگی، اب جنازہ ہی ہمارا نکلے گا، اب جنازہ نکلے گا اس گھر سے، ہم تو کہیں اور جائیں اپنا گھر چھوڑ کے تو گھر والے یاد آنے لگتے ہیں. بچوں کو پالنا، جھاڑو پوچھا کرنا، اور نہ جانے کیا کیا کام وہ کرتی ہیں، یہ تو سب ان کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا ایمان بچایا ان عورتوں نے، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا، ایمان بچایا ہمارا انہوں نے. اگر یہ بیویاں نہ ہوتی تو خواہش تو رکھی اللہ نے، بس سمجھ لیں آپ آگے پھر کیا ہوتا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی ضروری چیز ہو اور وہ ملے نہیں آدمی کو، ہو وہ ضروری تو پھر وہ اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے کہیں نہ کہیں. تو بھائی یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارا ایمان بچایا ہے. تو کوئی تھوڑی سی کڑوی کسیلی اگر کہہ دی تو کیا ہو گیا، احسان بھی تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہمارے اوپر. حکیم الامت مجدد الملت، حضرت نے ایک واقعہ بتایا تھا اسی سلسلے میں کہ حکیم الامت سے ان کی اہلیہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ یہ میں جا رہی ہوں ذرا اپنے سسرال، تو وہ میکے میں جا رہی ہوں، تو آپ یہ مرغیاں پلی ہوئی تھی مرغیوں کو دانا ڈال دیجیے گا. حضرت تو گویا اس دنیا کے آدمی ہی نہیں تھے، بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا، نہ حضرت کا معمول تھا یہ مرغیوں کو دانے وغیرہ ڈالنا. تفسیر بیان القرآن کے 2 گھنٹے مقرر تھے، 2 گھنٹے دیتے تھے روز، وہ لکھنے بیٹھے تو کچھ علوم نہیں آ رہے، کوئی ذہن بالکل خالی. حضرت نے فرمایا پتہ نہیں کیا بات ہے. پھر خطوط کے جواب لکھنے بیٹھے تو وہ جوابات نہیں آ رہے. پھر بیان کا وقت ہوا، ظہر کے بعد بیان کا وقت تھا، وہ بیان کا وقت ہوا تو حضرت بیٹھے جا کر بیان کے لیے، تو بیٹھ کے سوچا کہ کیا بیان کروں، تو بیان ہی نہیں ہو رہا کچھ. تو یہ سوچا کہ کل جو بیان کیا تھا وہی دہرا دیتا ہوں، وہ بھی نہیں ہو سکا. صاف فرما دیا صاحب وہ میرے ابھی دل میں کوئی مضمون نہیں ہے، اس لیے میں آج معذرت چاہتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا. یہ 3-4 چیزیں ایک ساتھ ہو گئیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی کوئی بات ہوئی ہے، کوئی قصور ہوا ہے مجھ سے. خلوت میں جا کے خوب روئے، اللہ معاف فرما دیجئے، کیا غلطی ہو گئی، کیا معاف فرما دیجئے، جو بھی غلطی ہوئی ہو معاف فرما دیجئے، جو بھی غلطی ہوئی ہو مجھے پتہ بھی نہ ہو پھر بھی آپ معاف فرما دیجئے. تو اللہ نے دل میں ڈالا، وہ ہماری ایک مخلوق ہے مرغیاں جو وہ بھوکی اور پیاسی ہیں، آپ کی اہلیہ کہہ کر گئی تھی کہ ان کو دانا پانی دے دیجئے گا، وہ بھوکی ہیں. او ہو 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 ہو، پھر وہ یاد آ گیا کہ ہاں واقعی کہہ کر گئی تھی پیرانی صاحبہ. جلدی سے مرغیوں کو کھولا، ان کو دانا پانی ڈالا اپنے سامنے اور دیکھتے رہے کچھ دیر کے، بیچاری اتنی بھوکی پیاسی رہی ہیں، اب میں ان کو ذرا خوش ہوتے ہوئے بھی دیکھوں. تھوڑی دیر خود دیکھا، وہیں موجود رہے، ان کو پانی دیا، دانا دیا. اب جو آ کر بیٹھے تو سارے علوم کے دریا دوبارہ جاری ہو گئے. تو حضرت فرماتے تھے مجدد الملت حکیم الامت، اتنے بڑے عالم، جو 100 سال میں ایک ایسا عالم پیدا ہوتا ہے جو حکیم الامت تھے، کہیں برسوں میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ. ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا. یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. 100 سال کے آخر میں اللہ ایک عالم بھیجتے ہیں جو امت کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہوتا ہے وہ سامنے بالکل صاف دین کو جدید کر کے پیش کر دیتا ہے، نیا کر کے. یہ مجدد کا کام ہوتا ہے، باقی کام امت کا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. اللہ کا لاکھ، کل ہی میں بات کر رہا تھا دوستوں سے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے حضرت تھانوی کے سلسلے سے ہمیں جوڑا ہے. باقی سلسلے سب سراخوں پر ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو بات حضرت کے سلسلے میں ہے وہ نہیں، وہ حضرت کے ہی سلسلے میں ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرغی ایک مخلوق ہے، اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو مجدد کے علوم رک گئے. تو بیویوں کو جو تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کے زندگی میں بے برکتی نہیں ہوگی، بیویوں کو جو ستاتے رہتے ہیں. ذرا صبح لڑکے کوئی نکلے اور پھر دیکھیں کیسا دن گزرتا ہے، کیسی بے برکتی والا دن گزرتا ہے. بھائی یہ ان کے حقوق، یہ تو اللہ نے ہمارے پاس ان کو بھیج دیا، اب ان کا بھی دین ہمارے ذمہ ہے. اب باپ کا بھی اتنا حق نہیں ہے، اس لڑکی کے باپ کا بھی اتنا حق نہیں ہے جتنا شوہر کا حق ہے. اب اس کا دین شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ سکھائے، اب باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اس نے تو پال کے آپ کو دے دیا، حوالے کر دیا، اب آپ کے ذمہ ہے کہ اس کے دین کی حفاظت کریں، دین سکھائیں، نفقہ دونوں طرح کا دیں اس کو، یہ مادی نفقہ بھی اور روحانی نفقہ، دونوں نفقے واجب ہیں. تو یہ گویا یہ آیات بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی، بیویوں کے حقوق کے بارے میں بھی آج گزری. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم عادل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، اگر عادل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر اکتفا کرو. حکیم الامت کی 2 بیویاں تھیں، تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے تو دوسری شادی کا اور ایک سے زیادہ شادیوں کا دروازہ کھول دیا. فرمایا دروازہ کھولا نہیں، بند کیا ہے. جب تم مجھے دیکھو گے نا کہ میں میرے دیکھو حقوق کیسے ادا کرتا ہوں، تو پھر تم کہو گے کہ کھولا نہیں ہے، بند کیا ہے. اتنے حقوق کون ادا کر سکتا ہے. حضرت گھڑی دیکھ کر عصر کے بعد دونوں گھروں میں جاتے تھے، جتنی دیر ایک گھر میں بیٹھتے تھے اتنی دوسرے گھر میں، بہت خیال رکھتے تھے، گھڑی دیکھتے رہتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی تربوز لایا، 2 تربوز لایا، اس کو پتا تھا حضرت کی 2 بیویاں ہیں اور حضرت انصاف بھی بہت فرماتے ہیں. تو اس نے کہا حضرت یہ 2 تربوز لایا ہوں، دونوں کا وزن بھی ایک ہی جتنا ہے، یہ میں نے خاص خیال رکھا ہے کہ وزن بھی دونوں کا ایک ہی ہے. فرمایا اچھا، اگر ایسا ہوا کہ ایک کو کاٹا وہ سفید نکلا اور ایک سرخ نکلا، پھر کیا ہوگا. اس نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا میں تو آپ یہی کر سکتا تھا کہ ایک ہی وزن کے 2 تربوز لے آیا، میں اس سے آگے اور کیا کر سکتا ہوں. تو حضرت نے کیا کیا، دونوں تربوزوں کو آدھا آدھا کاٹا، پھر ایک کا آدھا دوسرے کے اوپر رکھا، ایک کا آدھا دوسرے کے اوپر، اس طرح کر کے ایک گھر میں، دونوں گھر میں اس طرح کر کے بھجوا دیا. یہ ہے انصاف، اس طرح انصاف فرما دیا. کیا حضرت کا یعنی انصاف تھا. تو بھائی اگر اس طرح کوئی انصاف کر سکتا ہے تو کرے، اور اس کے بعد وسعت بھی ہو. لیکن اگر یہ انصاف نہیں ہو سکتا تو اللہ فرماتے ہیں فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، بس پھر ایک پہ ہی اکتفا کرو، اس کا حق ادا کرو، اس کو خوش رکھو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے، اور یہ جو ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں اللہ سبحانہ وہ دیکھیں. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مجھے بہت پسند ہے. حضرت فرماتے تھے سب سے بڑا کشف، ہم تو کشف و کرامات کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ولایت کے لوازمات میں سے نہیں ہے. ولایت کے لوازمات میں سے 2 ہیں، بس صرف 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا تقوی، بس. نہ کشف نہ کرامت، کچھ نہیں. ایمان اور تقویٰ دو چیزیں ہیں اس کے پاس، وہ وقت کا ولی ہے، چاہے کشف و کرامت ہو نہ ہو، ہوا پہ اڑتا ہو نہ اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو نہ چلتا ہو. اس سے کوئی، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے آگے بتایا، تھائی لینڈ میں وہ اس کے جو بدھ مذہب کے ہوتے ہیں بڑے، وہ نفس کے خلاف چلتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا نہیں کھائیں گے، شادی کی خواہش ہے تو شادی نہیں کریں گے، پیاس لگ رہی ہے تو پانی نہیں پئیں گے، نفس کے خلاف چلتے ہیں. تو ایسا کرنے سے بہت اعلیٰ درجے کی قوت قلبیہ ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. پانی پہ چلتے ہیں ان کے پیر نہیں بھیگتے، پانی پہ چلتے ہیں پیر نہیں بھیگتے ان کے، لوگ یوں کھڑے ہو کے ان کو ان کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں، حالانکہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہ انہوں نے بتایا، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلے گئے، پیر نہیں بھیگے، نفس کے خلاف چلتے ہیں. یہ چیز، اس سے قوت قلبی حاصل ہو رہی ہے، کافر کو بھی حاصل ہو رہی ہے. بھائی یہ چیز نہیں ہے، اصل چیز اتباع سنت ہے، تقویٰ ہے، ایمان ہے. یہ جس کے پاس ہے وہ ولی ہے وقت کا، ورنہ یہ بدھ مذہب والوں کو بھی ولی ماننا پڑے گا. تو حضرت فرماتے تھے مولانا مصیب اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ اس وقت کا سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی پر اپنے عیب کھلنا شروع ہو جائیں، میں فلاں عیب میں مبتلا ہوں، فلاں عیب میں. فرمایا یہ سب سے بڑا کشف ہے، جب عیب کھلیں گے تو ان کی اصلاح کی بھی فکر ہوگی. تو سب سے بڑا کشف یہ ہے، جس کو یہ حاصل ہے کہ اس کے عیب اس کی نگاہوں میں رہتے ہیں، بس یہ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے، یہ سب سے بڑا کشف ہے. بس اس لیے اللہ سے مانگے، اللہ جو بھی ہمارے اندر خرابی ہو، ہمارے آنکھوں میں اس کو دکھا دیجئے، ہمارے اوپر کھول دیجئے اس کو کہ تو اس خرابی میں، بیماری میں مبتلا ہے، ہمارے اوپر کھول دیجئے ہمارے عیوب کو. اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو علاج ہم کرائیں گے، فکر پیدا ہوگی، دوسرے آجزی ان کے ساری آئے گی، اپنے آپ کو ہم کمتر سمجھیں گے، دوسروں کو اچھا سمجھیں گے. ابھی تو ہماری خوبیاں سامنے رہتی ہیں اپنی، تو دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.